ہم سورہ یونس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ توبہ پچھلی نشست میں ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کا دوسرا باب بھی پایۂ تکمیل کو پہنچا. اب یہ تیسرا باب شروع ہو رہا ہے. اس تیسرے باب میں یونس سے ابتدا ہوتی ہے, سورہ یونس سے, اور اس باب کی آخری سورہ سورہ نور ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ اس پورے باب میں جو مضمون زیر بحث آیا ہے, جس چیز کو موضوع بنایا گیا ہے, اسے میں نے اس طرح بیان کیا ہے: قریش کو انذار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو غلبہ حق کی بشارت اور ان کا تزکیہ و تطہیر. یعنی قریش مخاطبین ہیں, ان کو اس میں خبردار کیا گیا ہے. پیغمبر جب اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو اس دعوت کے لیے قرآن کی تعبیر انذار ہے. وہ خبردار کرتے ہیں, متنبہ کرتے ہیں, بیدار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ تم پیغمبر کے ساتھی ہو, اللہ کے آخری رسول کے ساتھی ہو, تمہیں ہر حال میں اس سرزمین میں غلبہ حاصل ہو جانا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں اس سرزمین کا اقتدار بخشے گا. اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور پھر یہ انہی الفاظ میں سورہ نور میں زیر بحث آئے گا, جو اس باب کی آخری سورہ ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس میں مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر ہے. پورے قرآن مجید میں اسی طرح ہوتا ہے. مخاطبین کے لحاظ سے موضوع میں تبدیلی تو آتی ہے, لیکن مسلمان جب بھی مخاطب ہوں گے, اصلاً مخاطب ہوں یا ضمنی طور پر مخاطب کیے جائیں, اصلی مقصود یہی ہوتا ہے کہ ان کے تزکیہ و تطہیر کے لیے انہیں ہدایات دی جائیں. اس لیے کہ یہی دین کا مقصد ہے, تزکیہ و تطہیر, یعنی لوگوں کو پاکیزہ بنانا. اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ اس وقت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بن گئی تھی, اس کی تطہیر کی جائے, اسے منافقین سے, منکرین سے پاک کر لیا جائے, تاکہ اللہ کی جو بشارت ان کے لیے ہے وہ ظہور پذیر ہو سکے. اور دوسرے یہ کہ ان کے دل و دماغ کا تزکیہ کیا جائے, ان کے علم و عمل کا تزکیہ کیا جائے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ امتحانات سے بھی ان کو گزارتے ہیں اور اپنی شریعت بھی دیتے ہیں, تاکہ وہ ہر لحاظ سے پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہوں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتخاب کی بنیاد یہی پاکیزگی ہے, اس لیے وہ اللہ کی جنت کے لیے, اللہ کی اس ابدی بادشاہی کے لیے منتخب کر لیا جائے. تو یہ چیز ہے جو اس پورے باب میں زیر بحث رہے گی. چنانچہ میں نے اس پورے باب کا جو تعارف لکھا ہے اس کو اب میں پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن مجید کا تیسرا باب ہے. اس میں یونس سے, اور یہ یونس دسویں سورہ ہے, یونس سے النور تک, اور یہ سورہ چوبیس ہے. پندرہ سورتیں ہیں اس پورے باب میں. ان سورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی چودہ سورتیں, یعنی پندرہ میں سے چودہ سورتیں ام القرى مکہ میں, اور آخری سورہ نور ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی. قرآن مجید کے ساتوں ابواب میں یہی طریقہ ہے. یعنی ان کی ابتدا مکی سورتوں سے ہوگی اور خاتمہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پر ہوگا. قرآن مجید کے دوسرے ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ مکی سورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک مدنی سورہ پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے مخاطب یہ طے کرنا ہر جگہ ضروری ہے, سورہ میں بھی, باب میں بھی کہ خطاب کس سے ہے، قریش مکہ سے ہے، مشرکین عرب سے ہے، اہل کتاب سے ہے جو اس وقت یثرب میں تھے یا جزیرہ نما عرب میں تھے، مسلمانوں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس سے خطاب کیا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید مخاطبت کے اسلوب میں ہے، یعنی اس میں عام کتابوں کی طرح توحید پر یا آخرت پر ابواب قائم کر کے کوئی چیز بیان نہیں کی گئی، اس میں خطاب کیا گیا ہے، جس طرح کہ ایک خطیب خطبہ دیتا ہے وہی اسلوب ہے۔ اس کے مخاطب اصلاً قریش مکہ ہیں، اہل کتاب کو انہی کے ضمن میں بعض موقعوں پر تنبیہ کی گئی ہے، یعنی وہ کہیں ضمناً زیر بحث آئے ہیں اور ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سورتوں کے زمانہ نزول میں، یعنی یہ جو پورا باب ہے 15 سورتوں کا، ان کے زمانہ نزول میں وہ بھی قریش کی حمایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے میدان میں آ چکے تھے۔ وہ چونکہ آ گئے ہیں، ابھی سامنے تو نہیں آئے لیکن پشت پناہی کر رہے ہیں، مختلف چیزیں القا کر رہے ہیں، مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پوچھیے اور یہ جانیے، تو اس وجہ سے ان کو بھی بعض موقعوں پر تنبیہ کی گئی ہے، لیکن اصلی مخاطب قریش ہے۔ تزکیہ و بشارت کے مضامین میں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے بھی جگہ جگہ مخاطب ہوئے ہیں، یعنی جو تزکیہ اور تطہیر کا مضمون ہے وہ جب آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ رخ مسلمانوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو اس میں مسلمان جماعت کی حیثیت سے بھی مخاطب ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بلکہ سورہ طٰہٰ میں تمام تر خطاب آپ ہی سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کیا گیا ہے۔ پوری سورہ کا اصل خطاب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کا موضوع قریش کو انذار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت اور ان کا تزکیہ و تطہیر ہے، یہ میں نے پہلے بیان کر دیا، جس میں غلبہ حق کی بشارت کا پہلو نمایاں ہے۔ بعض صورتوں میں جو کچھ منکرین کے ساتھ ہونے والا ہے وہ اصلی ہدف ہوتا ہے، جس طرح کہ پچھلے باب میں تھا، اور یہاں بشارت کا پہلو نمایاں ہے، اہل ایمان کو کیا ملنے والا ہے اس وقت جو دینونت یا جزا و سزا برپا ہے سرزمین عرب میں، اس کا نتیجہ اہل ایمان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا نکلنے والا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں صورتوں کو جوڑا جوڑا کر کے سمجھا گیا ہے، یعنی یہ پیئرس کی صورت میں ہے، اسی طرح رکھی گئی ہیں قرآن میں دو دو صورتیں، ان کے مضامین کی مناسبت سے ان کے جوڑے بنا دیے گئے ہیں مضمون کی مناسبت سے، اور بعض موقعوں پر مضمون کی مناسبت سے آگے ان کے اسلوب کی مناسبت بھی بڑی نمایاں ہوتی ہے، جیسے سورہ قمر اور سورہ رحمان کو دیکھیے، جیسے سورہ الدحیٰ اور سورہ الم نشرہ کو دیکھیے، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کو دیکھیے، تو وہ جو ان کی صورت ہے یا ان کا سٹرکچر ہے وہ بھی بعض اوقات بالکل نمایاں طریقے سے بتا دیتا ہے کہ یہ توام ہے، جوڑا ہے، پیر ہے۔ تو یونس اور ہود یہ توام ہے، چنانچہ ان دونوں صورتوں کا اپنے طریقے کے مطابق الگ سے تعارف لکھا ہے میں نے۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی پیر ہیں۔ دونوں صورتوں کو اگر دیکھیں تو دونوں میں مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک میں اس کے ایک پہلو کو موضوع بنایا ہے تو دوسرے میں دوسرا پہلو سامنے آتا ہے۔ دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے، یعنی اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، انذار و بشارت ہی کو موضوع بنا کے دونوں صورتوں میں خطاب کیا گیا ہے۔ دوسری سورہ میں اب فرق کیا ہے؟ دوسری سورہ میں اس انذار و بشارت کے تاریخی دلائل، جب اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں یا بشارت دیتے ہیں تو اس میں انفسی دلائل ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اندر جو علم ہے، حاصہ اخلاقی ہے، عقل ہے، اس کو بنیاد بنا کر خطاب کیا جاتا ہے یا دلائل دیے جاتے ہیں۔ آفاقی دلائل ہیں، یعنی اس کائنات کو، کائنات میں اللہ کی قدرت، رحمت، ربوبیت کے ظہور کو بنیاد بنا کر استدلال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے تاریخی دلائل، یعنی تاریخ میں کیا ہوا، اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو تاریخی دلائل قرآن مجید میں بہت نمایاں ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ دوسری سورہ میں اس انذار و بشارت کے تاریخی دلائل البتہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، یعنی یہاں تاریخی دلائل کا اجمال ہے سورہ یونس میں، اور اس کے بعد جو ہود ہے اس میں وہ بہت ہی زیادہ نمایاں، بہت ہی زیادہ تفصیلی طریقے سے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا اور بڑی اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ شیبت کی ہود و اخواتہا، یہ سورہ ہود اور اس سے ملتی جلتی صورتوں نے تو مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، عذاب کی کیا تفصیلات ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ دونوں میں خطاب قریش سے ہے، پورے باب میں بھی خطاب قریش سے ہے اور ان دونوں میں بھی، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القرى مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں۔ مرحلہ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ اب گویا بات آخری جگہ پر پہنچ گئی ہے، اس کے بعد پیغمبر چھوڑ دیں گے قوم کو، ہجرت و برات کا مرحلہ آ جائے گا، آخری بات آخری اسلوب میں کہی جا رہی ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں اتمام حجت ہو گیا، اتمام حجت تو اللہ کے پیغمبر کے وجود سے اور اس کے ساتھ خدا کی معیت کے ظہور سے ہوتا ہے، لیکن ہر مرحلے میں بات کرنے کے انداز میں تبدیلی آتی ہے، تو وہ چیز ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی۔ یہ اس باب کا اور ان دو صورتوں کا تعارف تھا۔ اب ہم سورہ کے مطالعے کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجباً ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ یہ سورہ الف لام را ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے۔ کیا ان لوگوں کا اس پر حیرانی ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو اور جو مان لے انہیں خوشخبری پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑی عزت کا مرتبہ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ یہاں سے سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ کا نام یہ بتایا گیا ہے کہ یہ الف لام را ہے۔ یونس، بقرہ، آل عمران، یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں، یہ نام صحابہ کرام نے ان سورتوں کو دیے، اور ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ نام دینے میں عربوں کا ذوق کیا رہا ہے، خاص طور پر اس طرح کے کلام کو۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کتاب اس طرح کی ہے کہ جس میں جیسے ہم کتابیں لکھتے ہیں، یہ توحید کا باب ہے، یہ آخرت کا باب ہے، یہ نبوت اور رسالت کا باب ہے، تو اس میں تو وہی عنوان ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید چونکہ مخاطبت کے اسلوب میں ہے تو اس لیے اس میں مضامین الگ الگ کر کے نہیں بیان ہوتے، اس میں اصلاً ایک خطبہ ہوتا ہے، انذار کا خطبہ، بشارت کا خطبہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بیان کرنے کے لیے خطبہ۔ تو جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اس میں توحید بھی زیر بحث آ جائے گی، قیامت بھی آ جائے گی، رسالت بھی آ جائے گی، شریعت کا موضوع بھی آ جائے گا، سب چیزیں ہوں گی، اور ایک چیز کو ہدف بنا کے جس طرح ایک خطیب گفتگو کرتا ہے اور وہ اپنے مخاطبین کو بھی بدلتا ہے، اپنے اسلوب کو بھی تبدیل کرتا ہے، اس میں زیر و بم بھی آتا ہے، نشیب و فراز بھی آتے ہیں، بالکل وہی صورت قرآن مجید کی، جس طرح کے ایک خطیب گفتگو کر رہا ہوتا ہے. یہی اسلوب عربوں کے ہاں سب سے مؤثر اسلوب سمجھا جاتا تھا. یعنی وہ دور تھا کہ جس میں دو ہی اصناف تھیں جن میں اعلیٰ ترین ادب تخلیق ہوتا تھا، ایک شاعری اور دوسرے خطبات. تو قرآن نے ان میں سے خطبات کے اسلوب کو اختیار کیا. شاعری کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ نہ یہ پیغمبر کے شاعن شان ہوتی ہے، اگر کوئی شعر کہنے والا یا شاعری کرنے والا یہ خیال کرے کہ وہ پیغمبر ہے تو اسے استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معیار کے طور پر بیان کر دیا ہے. اور اس طرح فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کہا لوگوں نے، قرآن مجید کے آہنگ اور اس کے الفاظ کی موسیقی اور اس کے اندر جس طرح کی مناسبت اور جس طرح کا توازن ہے اور جو شان ہے اس کی، اس کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شاعری ہے، تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، ہم نے پیغمبر کو شعر کہنے کی کوئی صلاحیت نہیں دی اور شعر کہنا پیغمبر کے لیے موضوع بھی نہیں. یعنی یہ بات بھی واضح کر دی گئی تاکہ ہمیشہ کے لیے ہر شخص کو معلوم رہے کہ پیغمبر کے لیے کیا چیز شایان شان ہے اور کیا شایان شان نہیں ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو ان کے ہاں خطبات کا طریقہ تھا، قرآن نے اسی صنف کو لے کر گفتگو کی ہے، اور اس میں نام دینے کے لیے کوئی علامت مقرر کر لی جاتی تھی اور نام دے دیا جاتا تھا. اب ایک سورہ میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، کہیں ذکر ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصل مضمون سے بالکل غیر متعلق ہو، یا سورہ بقرہ اتنی بڑی سورہ ہے اس میں بڑے غیر معمولی مضامین آئے ہیں، ایک جگہ کے اوپر وہاں اس گائے کا ذکر آ گیا ہے جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. بکرا گائے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. یا اسی طریقے سے سورہ آل عمران غزوہ احد پر ایک جامع تبصرہ ہے، اور مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کا مضمون ایک خاص مناسبت سے بہت شان کے ساتھ زیر بحث آیا ہے، لیکن ایک جگہ پر آل عمران کا لفظ آ گیا ہے. تو اسی کو ذرا نمایاں دیکھ کے علامت کے طور پر صحابہ نے یہ نام رکھے. اور ان کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ کوئی سورہ پڑھی جا رہی ہے یا کسی سورہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو کسی سے پوچھا کہ کس کا ذکر کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ وہ سورہ جس میں بقرہ کا ذکر ہے. تو شروع میں یہ بات کہی گئی اور پھر آہستہ آہستہ وہی بقرہ نام بن گیا. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورتوں کے یہ نام جو عام طور پر لوگ لیتے ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ صحابہ کے رکھے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے نام بہت سی جگہوں پر تو رکھے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں صنف ادب میں غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اسی طرح سے بعض قصائد کے بھی عنوانات نہیں ہوتے جیسے کہ عربوں کے ہاں تھا. تو بعض جگہوں پر تو نام رکھے ہی نہیں گئے، جہاں رکھے ہیں وہاں یہ نام رکھے ہیں حروف مقطعات کی صورت میں. تو یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے اس سورہ کا. یہ سورہ الف لام را ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس نام کے کیا معنی ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا. نام ہے، رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے متعلق ہم نے اپنا نقطہ نظر سورہ بقرہ کی آیت ایک کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. یہ چونکہ اس تفسیر میں جو میں اس وقت پڑھا رہا ہوں سورہ بقرہ کے شروع میں میں نے بیان کر دیا ہے، تو اس کو پھر باقی جگہوں پر نہیں دہرایا گیا. اس کو جو لوگ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہوں وہاں پڑھ لیں، اس سے بھی زیادہ تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہوں تو استاذ امام کی تدبر قرآن میں بڑی تفصیلی بحث انہوں نے اس پر کی ہے، اس کو دیکھ لیں. خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ جو حروف تہجی ہیں، الف، با، تا، یہ عبرانی سے آئے ہیں، یعنی یہ قدیم طریقہ ہے لکھنے کا، اور اس میں چیزوں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں. اب بھی دنیا کی بہت سی زبانوں میں حروف تہجی، حروف ہجا یا الفابٹس جن کو آپ کہتے ہیں، وہ تصویری صورت میں ہوتے ہیں، تو تصویریں بنائی جاتی تھیں. جیسے بے ہے یا با ہے، تو اس کے لیے ایک خیمے کسی تصویر، بیت گھر کسی تصویر بنا لی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ تمام حروف کسی نہ کسی چیز کا نام ہے جتنے بھی ہیں۔ تو قرآن نے بھی بالکل وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو صحابہ کا ذوق بعد میں سامنے آیا، اور وہ یہ کہ کسی نمایاں چیز کو اس کے نام سے سورہ کا نام بنا لیا ہے۔ اس کی بڑی ہی واضح مثال سورہ نون ہے، جس کو سورہ قلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ نون رکھا ہے۔ نون عربی زبان میں مچھلی کے لیے، مچھلی کو کہتے بھی ہیں، اس وقت بھی کہتے ہیں، اور یہ نون مچھلی کے طریقے پر لکھا بھی جاتا تھا۔ تو قدیم سے یہ تمام جو حروف ہیں یہ اپنی صورت رکھتے تھے اور چیزوں کے نام تھے۔ تو اس میں چونکہ سیدنا یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر ہوا ہے تو سورہ کا یہی نام رکھ دیا۔ تو ان میں کوئی زیادہ معنی کے تفحص کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ سادہ سی بات ہے۔ جو کام صحابہ نے کیا ہے وہ اسی چیز کو سامنے رکھ کے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حروف کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے ناموں کا انتخاب کر لیا، کوئی فرق نہیں ہے اصول ایک ہی۔ یہ سورہ الف لام را ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب کی، یعنی قرآن مجید، اس کتاب کی صداقت کا معیار، یہ سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کیا معیار ہے اس کا؟ قرآن یہاں یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کی صداقت کا معیار خود اس کی حکمت ہے، یعنی یہ اپنے مضامین حکمت کے لحاظ سے ہی ثابت کر دیتی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اس کے لیے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب کی صداقت کا معیار خود اس کی حکمت ہے، یہ اس کے لیے، یعنی اپنی صداقت کے لیے، کسی خارجی شہادت کی محتاج نہیں ہے۔ خارجی شواہد بھی پیش کیے جاتے ہیں، بہت سے ہیں، لیکن اگر وہ سب نہ ہوں تو تب بھی ایک سلیم الطبع انسان جو علم سے واقف ہے، وہ جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو بالکل سرنگوں ہو جاتا ہے کہ این کتاب از آسمان دیگر است، یہ دنیا میں کسی انسان کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس پر حیرانی ہو گئی؟ اکان الناس عجبن ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ان لوگوں کو اس پر حیرانی ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی؟ کیا وحی کی؟ ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا، کہ لوگوں کو خبردار کرو اور جو مان لے ان کو بشارت دو۔ کیا بشارت دو؟ وہ آگے بیان کیا ہے۔ تو اس میں بات شروع کیسے کیا ہے؟ کیا ان لوگوں کو اس پر حیرانی ہو گئی؟ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اٹھا کھڑا کیا کہ وہ لوگوں کو انذار کرے اور بشارت دے، تو اس میں انکار و استجاب اور حیرانی کی کیا بات ہے؟ خدا نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہی کے اندر سے ایک شخص کو منتخب کیا ہے، تو یہی قرین عقل ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو انتخاب کر کے اس کے ذریعے سے اپنا پیغام دینا تھا اور اس کو لوگوں کے لیے اسوہ بنانا تھا، تو وہ پھر انسان ہی ہونا چاہیے تھا، اور وہ کہیں باہر سے درآمد کر کے لایا جاتا، وہ لوگوں کے اندر ہی سے ہونا چاہیے تھا، جن کے لیے بھیجا گیا ہے انہی کے اندر سے اٹھے گا۔ یہ اس کے ماضی و حاضر اور اخلاق و کردار سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کی راست بازی اور امانت و دیانت کو جانتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، ان کا معلم و مرشد اور ان کے لیے نمونہ و مثال بھی کوئی جن یا فرشتہ نہیں بلکہ انسانی ہو سکتا ہے، چنانچہ خدا نے انہی کے ایک بہترین فرد کا انتخاب کیا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں، یہ گویا انہی کی زبان اور انہی کے ضمیر کی گواہی ہے جو ان کے آگے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں مقصود ہوتی ہیں، یہ کہ وہ اللہ کی ہدایت کو اتمام تک پہنچائے، اور ہر پیغمبر نے یہی کیا ہے۔ اللہ نے جو ہدایت انسان کے ضمیر میں ودیت کی ہے اس کو پورا کر دے، اس کے مضمرات کو کھول دے، اس کے اطلاقات بتا دے. اس کو قرآن اتمام نعمت کہتا ہے، یعنی نعمت پوری کر دی گئی، اتمام ہدایت ہو گیا. دوسرے جو نبیوں میں سے رسول ہیں وہ عدالت بنا کے بھیجے جاتے ہیں، قوموں کا فیصلہ کرتے ہیں. تو جب عدالت بنا کے بھیجے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس قوم کے اندر ہی سے ہوں گے، تو ان پر حجت پوری ہوگی، قوم ان کو دیکھ سکے گی، ان کو جان سکے گی، ان کے ماضی حال سے واقف ہوگی. اور ہدایت کے معاملے میں اگر انسانوں کے سامنے کوئی نمونہ پیش کرنا ہے تو وہ ان کے اندر کا شخص ہوگا تو نمونہ بنے گا، اور پھر اس نمونے کو آگے وہ منتقل کریں گے تاکہ دوسرے انسانوں تک بھی وہ پہنچے. تو اس کے سوا کیا طریقہ ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو اس پر حیرانی ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو اور جو مان لیں انہیں خوشخبری پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ساتھ بڑی عزت کا مرتبہ ہے. بڑی عزت کا مرتبہ، ظاہر ہے کہ جنت کو، جنت میں انسان کو کیا ملنے والا ہے، راضیتم مرضیہ کی بادشاہی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے، اسے مختلف صورتوں میں قرآن بیان کرتا ہے. کبھی اس کے لیے جنت، باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کبھی روضہ، کبھی اور اس طرح کی تعبیریں اختیار کرتا ہے، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ وہ جگہ وہ ہے کہ وہاں نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا، یا وہ جگہ ہے کہ جس میں جو تم چاہو گے وہ تمہیں میسر کر دیا جائے گا. تو مختلف تعبیریں ہیں، انہی میں سے ایک تعبیر یہاں اختیار کی ہے اور وہ ہے قدمہ صدق کی. چنانچہ میں نے لکھا ہے، اصل میں قدمہ صدق کے الفاظ آئے ہیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا مرتبہ جس میں عزت، بلندی اور لازوال سرفرازی ہو، تو اس کے لیے قدمہ صدق کی تعبیر ہے. یہ معنی لفظ صدق سے پیدا ہوئے ہیں جو رسوخ و استحکام اور تمکن پر دلیل ہوتا ہے. یعنی صدق سچائی بھی ہے، اور صدق اصل میں جب سچائی پر انسان قائم ہوتا ہے تو وہ ایک طرح کے رسوخ پر قائم ہوتا ہے، وہ ایک محکم جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. جھوٹ کے یا جھوٹی شخصیت کے لیے کوئی رسوخ نہیں ہوتا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر سچ بولا ہے تو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جھوٹ اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، کبھی پر بابر جا نہیں ہوتا. اسی سے یہ لفظ لیا ہے، اور مرتبے کے رسوخ، مرتبے کی بلندی، عزت اور غیر معمولی مقام کو بیان کرنے کے لیے یہ قدمہ صدق کی تعبیر قرآن نے یہاں اختیار کی ہے. عزت کا مرتبہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی حقیقت تھی، اس کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ ہمارا انتخاب ہوا، ہمیں دنیا کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. اس وقت اگر دیکھیے تو دنیا میں کتنی قومیں آئیں چلی گئیں، کبھی کوئی تاریخ پڑھتے ہوئے ان کا نام لے، لیکن شب و روز جس قوم کا ذکر کرنا ہوتا ہے، جس کی شہادت پیش کرنی ہوتی ہے، جس کے احوال سنانے ہوتے ہیں، جس کی یاد دہانی کرانی ہوتی ہے، جس کے اندر سے جو صحابہ کی جمعیت وجود میں آئی، اسی کے احوال کو بار بار نمونے کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے، اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کے سامنے یہی چیز آتی ہے، تو یہ کوئی معمولی عزت ہے جو قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو ملی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے تو یہ عزت دینے کا فیصلہ کیا، لیکن تم اس کو ماننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی جب دیکھا کہ اس کی بات لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے تو کہہ دیا کہ یہ شخص الفاظ کی جادوگری کا ماہر ہے. یہ مطلب تھا ان کا اس سے، وہ جادوگر نہیں کہتے تھے جو ہم اس سے سمجھتے ہیں، الفاظ کی جادوگری کا ماہر ہے. اس کو کوئی ما فوق ہستی اور اس کے کلام کو کوئی ما فوق چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آسمان سے آ رہا ہے، یہ محض فصاحت و بلاغت اور حسن بیان کا کمال ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ کہہ کے وہ گویا یہ چاہتے تھے کہ لوگ اس جانب متوجہ نہ ہو. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.